المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فآوى درود پڑھ دیں محمد وآل محمد سورہ مبارکہ الضحیٰ کی اس چھٹی آیت کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا. بعض اوقات عمل بھی عظیم ہوتا ہے اور عمل کا انجام دینے والا وہ عامل بھی اتنا عظیم ہوتا ہے کہ پھر خدا اس کے عمل کو خود اپنی ذات سے منسوب کر دیتا ہے. سورہ انفطار کے اندر ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ یرمی کہ اے رسول یہ خاک جو تم پھینک رہے ہو یہ تم نہیں پھینک رہے بلکہ ولکن اللہ رمی یہ اللہ ہے جو پھینک رہا. ہاتھ تمہارے ہیں, وجود تمہارا ہے, عمل تمہارا ہے, لیکن تمہارا عمل اتنا عمدہ اور اتنا پرخلوص کہ ہمیں اتنا پسند آیا کہ اب یہ تمہارا عمل رمی ہمارا عمل کرائے گا, ہم اس کے عامل بنیں گے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اے نبی یہ تم نہیں پھینک رہے تھے خاک بلکہ یہ ہم تھے جو خاک پھینک رہے تھے. تو سمجھ میں آیا اس آیت سے کہ بعض عمل اتنے پرخلوص ہوتے ہیں کہ ان کی خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے خداوند عالم پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ تمہارے ہیں لیکن عمل ہمارا. اب اگر اس بات کو سمجھ لیا تو پھر ایک شخصیت اور بھی نظر آتی کہ اس کا عمل بھی اتنا پرخلوص کہ ایک مرتبہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا کہ اے رسول تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری اب آوا کا ایک ترجمہ کہ ہم نے تمہیں پناہ دی, ایک ترجمہ کہ ہم نے تمہاری پرورش کی, ایک ترجمہ کہ ہم نے تمہیں مکان دیا. تو جو بھی دور یتیمی رسول میں کس نے کفالت یتیمی رسول کی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن یہ کفالت رسول جو ابو طالب علیہ السلام نے کی اتنا پرخلوص عمل تھا کہ ایک وہ عمل کہ جو رسول کا عمل ہے خدا اپنا عمل قرار دے رہا ہے, اور دوسرا وہ عمل کہ جو ابو طالب کا عمل ہے تربیت رسول کا, پرورش رسول کا, کفالت یتیمی رسول کا, خدا آوا ہم نے تمہیں پناہ دی, ہم نے تمہاری تربیت کی, ہم نے تمہیں جگہ دی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول کی ذات کے جو کسی کی محتاج نہیں ہے, کسی کی نیاز مند نہیں ہے, مگر حقیقت امر یہ بھی ہے کہ یہ یقینی بات ہے اگر ابتدائے اسلام میں بعض وہ مومنین نہ ہوتے کہ جنہوں نے اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنی اولاد خطرے میں ڈال کر اسلام کا دفاع کیا, رسول کی زندگی کا دفاع کیا, تو یقین مانیے کہ اگر ان کے یہ احسانات نہ ہوتے، ان کے یہ ایثار اور قربانیاں نہ ہوتیں، تو آج جس طریقے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، ہم تک یہ اسلام نہ پہنچ سکتا. اور ان تمام شخصیات میں سب سے زیادہ بارز ترین شخصیت جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ جن کی شب وفات آج ہم منا رہے ہیں. اور یہی وہ سنت ہے کہ جس کا اعلان عام الحزن کہہ کے رسول خدا نے کیا تھا، وہ سال کے جس سال ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال ہوا، رسول نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. میرے اپنے طریقے کے مطابق جناب عبد المطلب کی سیرت کا جو بیان، وہ اس انداز میں، اس مختصر سے وقت کے اندر، کہ جناب عبد المطلب کے جناب ابو طالب فرزند ہیں جناب عبد المطلب کے، سن 535 عیسوی یعنی 535 اے ڈی جناب ابو طالب کی ولادت ہوتی، اور تقریباً رسول کی ولادت سے 35 سال قبل، اس لیے کہ رسول خدا کی ولادت 570 اے ڈی میں ہے، اور اس اعتبار سے 35 برس قبل رسول خدا کی ولادت جناب ابو طالب کی ولادت ہوتی. اور پھر 10 سال رسول خدا کی زندگی کے گزرے، یا معتبر اعتبار سے 8 سال رسول خدا کی زندگی کے گزرے، اور جس وقت جناب ابو طالب کا سن مبارک تقریباً 43 برس، یہ وہ وقت ہے کہ اس موقع پر جناب عبد المطلب کا انتقال ہوتا. جد ہیں رسول خدا کے، والد ہیں جناب ابو طالب. جناب عبد المطلب کا جس وقت انتقال ہوا، تو اب یہاں سے لے کر سن 620 عیسوی یعنی 620 اے ڈی تک، یہ وہ زمانہ کہ جناب ابو طالب سرپرستی فرما رہے ہیں، کفالت فرما رہے ہیں یتیم عبداللہ کی، رسول خدا کی. اور سن 620 اے ڈی میں جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا، اس اعتبار سے جو کل ایج بنتی جناب ابو طالب کی، وہ تقریباً 85 اور 86 برس کا زمانہ بنتا. جناب ابو طالب کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد، ان کا تذکرہ تو میں نہیں کروں گا، لیکن نام میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ مسلمان مورخین نے ایک غلط تاریخ جناب ابو طالب کی ازدواج کے اعتبار سے رقم کی، اور تعدد ازدواج کو نقل کیا، یعنی جناب ابو طالب کی جناب فاطمہ بنت اسد کے علاوہ اور بھی زوجات تھیں، کہ جو ہماری تاریخ کے اعتبار سے بالکل غلط. جناب ابو طالب کی صرف ایک ہی زوجہ تھی، جناب فاطمہ بنت اسد. جناب ہاشم کے جو جد ہیں رسول خدا کے، کہ جن کا نام آپ نے سنا، جناب ہاشم کے دو بیٹے، ایک ہیں جناب اسد اور ایک ہیں جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کے فرزند ابو طالب، اور جناب اسد کی علیکم السلام دختر جناب فاطمہ. تو جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت الاسد، یہ دونوں آپس میں کزن، تو ان کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جناب ابو طالب کی کسی اور سے شادی نہیں ہوئی. اور اس ازدواج کے نتیجے میں جناب ابو طالب کے کم و بیش اختلاف کے ساتھ، بہت معمولی اختلاف کے ساتھ، 7 فرزند بیان کیے گئے. ایک تو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عقیل، جناب جعفر اور جناب طالب. جناب عقیل، جناب جعفر اور مولا کائنات کے حالات تو ہمارے سامنے، لیکن جناب طالب کے، جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو طالب، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ خاص تاریخ میں نقل نہیں ہوتا. اور آپ کی جو صاحبزادیاں, ایک تو وہ مشہور شخصیت جناب ام ہانی کی, کہ جناب ام ہانی اس اعتبار سے بھی معروف جناب مولا کائنات کی ہمشیرہ, دختر جناب ابو طالب. اور جناب ام ہانی کا جب بھی نام سنا جاتا ہے تو یقیناً وہ جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو یاد آ جاتا ہوگا کہ خانہ کعبہ ہی کے صحن میں وہ مقام تھا کہ جہاں پر جناب ام ہانی کا وہ گھر تھا کہ جس گھر سے رسول خدا معراج کے لیے گئے. تو جناب ام ہانی, اور ایک نام جناب زمانہ یا سمانہ کے نام سے ملتا ہے, وہ نقطے کا مجھے زیادہ فرق واضح نہیں ہوا. ایک اور دختر ہیں کہ جن کا نام بعض کتابوں میں موجود ہے اور بعض کتابوں میں موجود نہیں ہے, یہ جو میں نے بتایا 6 اور 7 کا جو فرق. بہرحال زیادہ معتبر یہ ہے کہ 7 فرزند جناب ابو طالب. ایک اور بات کہ جو آپ کے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ جناب عبد المطلب کے 11 فرزند, اور ان 11 فرزندوں میں سے ایک ہیں جناب ابو طالب. جناب عبد المطلب نے یقیناً ایک سے زیادہ شادیاں کی, اور یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو سگے بھائی ہیں جناب ابو طالب کے, وہ دو, ایک جناب زبیر اور ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر, دو بھائی سگے بھائی ہیں جناب ابو طالب کے, ایک جناب زبیر اور ایک جناب عبداللہ کے جو والد ہیں رسول خدا کے. تو یہ 3 بھائی جناب ابو طالب, جناب زبیر اور جناب عبداللہ, یہ جناب عبد المطلب کی ایک ہی زوجہ کے فرزند ہیں. تو یہ 3 سگے بھائی, اور باقی جو 8 فرزند ہیں جناب عبد المطلب کے, وہ دوسری خواتین سے ہیں. اور اسی اعتبار سے ابو لہب جناب ابو طالب کا سگا بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی. تو یہ ایک تاریخی بات تھی کہ جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ابو طالب کے کا سگا بھائی نہیں ہے ابو لہب, بلکہ ابو لہب سوتیلا بھائی ہے ماں کے اعتبار سے. باپ کے اعتبار سے سوتیلا بھائی نہیں ہے, لیکن ماں کے اعتبار سے ابو لہب جناب ابو طالب کا سوتیلا بھائی. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ عبد المطلب کے جو 11 فرزند, جو 11 بیٹے ہیں, ان 11 بیٹوں میں سے صرف جو نسل چلی وہ جناب ابو طالب کی چلی, 11 فرزندوں میں سے عبد المطلب. باقی جتنے بھی بیٹے ہیں, کسی کی اگر اولاد ہوئی بھی تو یا سفت ہو گئی یا جوانی ہی میں یا بچپنے میں ماری گئی, تو کسی کی بھی نسل باقی نہیں رہی یا چلی ہی نہیں ہے آگے. صرف اور صرف جناب ابو طالب وہ واحد فرزند جناب عبد المطلب ہے کہ جن کی نسل آگے چلی, اور پھر ان کی نسل اس طریقے سے آگے چلی کہ اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ ابو طالب کا گلدستہ ہے, باغ ہے, ابو طالب کے گلدستے کے پھول ہیں جو کربلا میں بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے کہ اولاد عقیل کی ایک فہرست ہمیں شہداء کربلا میں ملتی ہے, اولاد جعفر کی ہمیں فہرست کربلا کے شہداء میں ملتی ہے, اولاد علی ابن ابی طالب کی فہرست کربلا کے شہداء میں ملتی ہے. تو جتنے بھی فرزند ابو طالب ہیں ماں سوائے جناب طالب کے, اس لیے کہ جناب طالب کے حالات موجود نہیں ہیں, اور معتبر یہی ہے کہ وہ بغیر ازدواج کے اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو جتنے بھی صاحب فرزند ابو طالب کے اولاد, یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے فرزندوں کو, اپنی اولادوں کو حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا کہ بچپن سے جوانی تک کا جو زمانہ, یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ خاموش, اتنے زیادہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں ملتی. لیکن جو بات یقینی اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے کسی بھی زمانے میں وہ انتہائی مرغوب دو چیزیں جو دور جاہلیت میں کفار کی پسندیدہ مرغوب ترین چیزیں تھیں, ایک جوا اور ایک شراب, ابو طالب علیہ السلام کسی بھی اعتبار سے کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ کبھی بھی ایسا موقع آیا ہو کہ ابو طالب معاذ اللہ یا شراب یا جوئے کے نزدیک بھی گئے ہوں. اور پھر جناب ابو طالب کے جو حالات باقاعدگی کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ وہ زمانہ ہے. کچھ حالات تو اس وقت سامنے آتے ہیں کہ جس وقت جناب عبد المطلب نے وہ جو منت یا جو نظر مانی تھی اور جس کی وجہ سے قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا تھا, اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ تجویز دی تھی کہ ان کے بدلے اونٹوں کو قربان کیا جائے, تو وہ 100 اونٹ کی قربانی جو اس وقت بھی شریعت اسلامی کے اندر ایک خوبہا کا بدلہ قرار پائی, یعنی 100 اونٹوں کے برابر جو بھی جس زمانے میں قیمت بنے گی. تو بہرحال اس کے بعد اور پھر جس وقت جناب عبد المطلب کا انتقال ہوتا, یعنی 43 ایئرز جناب ابو طالب کے اور 8 اور 9 برس کا سن رسول خدا کا, کہ جس کے بعد تربیت زیر تربیت اور زیر کفالت ابو طالب ہیں رسول خدا, اور ظاہری بات جناب عبد المطلب کے جو سردار, عبد المطلب کے انتقال کے بعد اب مکے کی سرداری وہ ملتی ہے جناب ابو طالب, اور وہ مسند خاص جو کعبے کے اندر موجود اور جس پر وہی آدمی بیٹھتا, دار الندوہ کا وہ مقام اور اس کی وہ مسند کہ جو مکے کا سردار, اب یہ مسند جناب ابو طالب سے مخصوص ہو گئی. اور یہ وہ ابتدائی دور, دیکھیے اس دور کو بہت کھینچنے کی کوشش کی, میں یہ بات جو بیان کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا, کہ یہ جو ابتدائی دور کہ یعنی ابھی جسٹ سرداری ملی ہے مکے کی اور رسول خدا زیر کفالت آئے ہیں ابو طالب کے جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد, تو یہ وہ پیریڈ ہے جناب عبد المطلب کا کہ جس پیریڈ میں عبد المطلب تو ہی دست ہیں, عبد المطلب اتنے امیر نہیں, ہاتھ ذرا سے تنگ. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو لے کر ہمارے بہت سارے مسلمان مورخ آگے چلے اور کہا ہے, آخر تک یہ کہا ہے کہ جناب ابو طالب غریب رہے اور ہمیشہ سے فقیر رہے اور ہمیشہ سے محتاج رہے, لہذا بہت زیادہ پریشان رہتے تھے رسول خدا کی کفالت کے سلسلے میں, جبکہ میں نے بتایا ابتدا کے تقریباً 3-4 سال اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے کو ٹرانزٹ بنایا. یہ بھی ایک تاریخ ہے جو میں نے ایک زمانے میں پڑھی, جس طریقے سے دبئی خود کچھ بھی نہیں لیکن دبئی ٹرانزٹ ایریا بنا ہے, ایک بزنس ہب بنا ہے, بہت ساری درآمدات اور برآمدات وہ دبئی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. تو یہ قافلوں کی آمد و رفت, یہ تجارتی قافلوں کی رفت و برگشت خود دبئی کے لیے ایک بہت بڑی ویلیوبل چیز بن گئی. تو مکے کو بھی اس زمانے میں جو نجران کے قافلے ہوا کرتے تھے, جو یمن کے قافلے ہوا کرتے تھے اور جو بعض اس طرف والے علاقوں کے قافلے ہوا کرتے تھے, جناب ابو طالب نے مکے کو ٹرانزٹ بنایا اور پھر باقاعدہ تجارتی قافلوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ جناب خدیجہ جب کثرت فراوانی مال کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب ہی سے مشورہ لیا تھا کہ میں کیا کروں, اس لیے کہ راستے میں چوروں لٹیروں اور قزاقوں کا بھی خطرہ. تو بہرحال اب وہ یہ زمانہ ہے کہ جس میں جناب ابو طالب متمول ہیں اور جناب ابو طالب وہ والا پیریڈ جو ہے ختم ہو جاتا. تو جناب ابو طالب جو ابتدائی دور ہے, ابو عبد المطلب کے انتقال کے بعد سرداری ملی ہے, مکے کی سرداری ملی ہے, اور سقایت حجاج رفاحت حجاج اس کی پوسٹ ملی ہے جو بہت اہم پوسٹ ہے مکے کے اعتبار سے. مولا کائنات یہی فرماتے ہیں کہ دنیا والوں دولت کے بل بوتے پر سرداری ملتی ہے اور میرے بابا کو فقیری اور تنگ دستی میں خداوند عالم نے مکے کی سرداری عطا کی تھی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جناب ابو طالب کے نام کے بارے میں بیان کرنا بھول گیا کہ جناب ابو طالب کا ایک نام جو جناب عبد المطلب نے رکھا تھا اپنے جد کے نام پر عبد مناف رکھا تھا, اور ایک اور نام جو زیادہ ابو طالب کے بعد مشہور, ابو طالب تو بہرحال نام نہیں ہے کنیت, وہ ہے عمران. تو بہرحال یہ دو نام جو جناب عبد المطلب نے ابو طالب علیہ السلام کے رکھے. تو اب یہ وہ سرداری کا زمانہ, جو ابتدائی زمانہ, جو ذرا توحید دستی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ابو طالب کا انداز اور خلوص یہ کہ مجھے کتنی ہی سختی آ جائے, واقعا اگر کسی کو خادم الحرمین کہا جانا چاہیے تو وہ ابو طالب کی ذات, اس لیے کہ اتنے خلوص اور اتنے ایثار کے ساتھ کہ خود گویا ضرب المثل کہ اپنے شکم پہ پتھر باندھ لیں گے, لیکن حاجیوں کے نہ پانی میں کوئی کمی آئے اور نہ غذا میں کوئی کمی آئے. لہذا ایک سال تو گزارا ہو گیا, دوسرے سال باقاعدہ جناب ابو طالب نے 10,000 درہم قرضے کے طور پر لیے, اور پھر اس کے بعد اگلے سال مزید 10,000 درہم قرضے کے طور پر لیے, پھر اس کے بعد 16,000 درہم قرضے کے طور پر لیے, اور قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے. یہی وہ زمانہ ہے جو مشکل کا زمانہ ہے, جو وہ زمانہ ہے جس میں جناب ابو طالب کے ہاتھ تنگ, لیکن کسی موقع پر بھی حاجیوں کے درمیان ایسی بات نہیں پیدا ہوئی کہ ہمیں پانی کی کمی ہو گئی, حتیٰ یہ کہ پانی میں عطر اور خوشبویات تک ڈالی جاتی تھیں ابو طالب کے زمانے میں. یہ ایک تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. تو جناب ابو طالب جوانی, میں نے بیان کیا کہ حالات زیادہ ہمارے سامنے نہیں, لیکن اتنا ضرور ملتا کہ جناب ابو طالب اس طریقے سے عزت کے ساتھ, فضیلت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ جب کبھی بھی مکے کی جنگ ہوتی تھی, مکے کے قبیلے والے کسی جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے تھے, تو ایک تاریخ میں جو ملتا ہے باب, وہ یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ ابو طالب سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ چلیے اور ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کیجیے, اور باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ اے ابو طالب, آپ بس ہمارے ساتھ کسی طریقے سے چلنے پر راضی ہو جائیے, جنگ میں جا کر تلوار چلانے کی ضرورت نہیں, نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اے ابو طالب, ایک خیمے میں جا کے بس آپ بیٹھے رہیے, لیکن ہمارے ساتھ جنگ میں ضرور شرکت کیجیے. اس لیے کہ ابو طالب کے بارے میں یہ معروف تھا, جس جنگ میں ابو طالب جس لشکر کے اندر موجود ہوتے تھے, وہ لشکر فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتا تھا, اور ظاہری بات اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ملتا کہ جناب موسیٰ کہ جس وقت اس سانپوں کو دیکھا تھا کہ وہ سانپ کے جو فرعون کے دربار میں فرعون کے لائے گئے جادوگروں نے ان رسیوں کے ذریعے سے مثلا وہ شعبدہ جو شروع کیا تھا, تو آپ نے قرآن میں بھی پڑھا اور آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ جناب موسیٰ تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے تھے, لیکن جناب ابراہیم جس وقت ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک ذرا سا بھی خوف, ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی. یہی سوال جب ہمارے امام سے کسی راوی نے پوچھا کہ یہ دونوں نبی اولو العزل انبیاء, اولو العزم انبیاء مرتبے کے اعتبار سے بھی, عظمت کے اعتبار سے بھی دونوں کی بڑی بڑی امتیں, لیکن موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو گئے, ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے, تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو امام نے بیان یہی کیا تھا, امام نے فرمایا تھا اس لیے ابراہیم خوفزدہ نہیں ہوئے تھے کہ ابراہیم کے صلب میں ہم محمد و آل محمد کا نور موجود تھا. یہ اس نور کی قوت تھی جس کی وجہ سے جناب ابراہیم خوفزدہ نہیں ہوئے تھے, اور یہی بات بیان کر رہی ہے چونکہ صلب ابو طالب میں وہ مشکل کشائے کائنات کا نور موجود تھا کہ جو ہر جنگ میں, ہر غزوے میں, ہر موقع پر مشکل کشائے اسلامی نہیں, مشکل کشائے رسول خدا بھی قرار پاتا تھا. تو اتنی برکت ہے اس صلب ابو طالب کی کہ ابو طالب اگر کسی جنگ میں جا کر صرف بیٹھ جائیں تو ابھی بھی علی کا اتنا ولولہ اور اتنا جلال ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور پھر جناب ابو طالب کے بارے میں جس وقت یہ مکے والے آ کے ریکویسٹ کرتے تھے, تو کردار ابو طالب یہی کہ جناب ابو طالب باقاعدہ کنڈیشنز رکھوایا کرتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, لیکن میرے جانے کی شرط یہ ہے کہ خبردار جو جنگ ہو تو ہو, لیکن کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کو مسلح نہیں کرنا, مسلح کا مطلب وہی کہ ناک اور کانوں کو کاٹ دیا جائے، بے حرمتی کی جائے جو مقتولین ہیں ان کے لاشوں کی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو مسلح نہیں کرنا، اور کھیتیوں کو تباہ و برباد نہ کرنا، اور یتیموں پر ظلم نہ ڈھالنا۔ یہ کچھ کنڈیشنز جناب ابو طالب لگاتے تھے اور یہی وہ کنڈیشنز ہیں۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں، عبد المطلب کی تاریخ میں جو ملتا ہے کہ وہ جو سات چکر کعبے کے لگائے جناب عبد المطلب نے، تو یہی حج کا طریقہ بنا تھا۔ جناب عبد المطلب نے جو سات طواف کے چکر لگائے تھے، بعض تاریخ حیات القلوب کے اعتبار سے اس سے پہلے یہ سات چکر لگانا یہ طواف نہیں بنتا تھا، لیکن عبد المطلب کا یہ عمل، ایک عمل وہ عمل کہ جس میں مشورت ہے جناب ابو طالب کی کہ عبداللہ کے لیے رقعہ نکل رہا ہے کہ ان کو قربان کرنا پڑے گا، 100 اونٹوں کی خون بہا دے کے، یا خون بہا کا لفظ تو مناسب نہیں، 100 اونٹوں کا بدل دے کے ایک مرتبہ عبداللہ کو محفوظ کر لیا، تو 100 اونٹ خود معیار بن گیا آگے چل کر شریعت اسلامی کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ طواف معیار بن گئے، طواف کا 7 چکر عبد المطلب کے شریعت اسلامی کے اندر۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ شرائط جو ابو طالب نے جنگ کے موقع پر رکھی تھی، وہ وہی شرائط ہیں کہ جس وقت رسول خدا نے پہلی مرتبہ فتح مکہ، یعنی پہلی مرتبہ سے مراد مکے کو جو فتح کیا ہے، تو اس موقع پر جو شرائط رسول خدا نے بیان کی ہیں تقریباً وہی شرائط ہیں جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی روایت کے اندر موجود، کہ حیات القلوب کے اندر موجود، کہ جناب ابو طالب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وصیوں میں سے ایک وصی تھے، اور جس وقت رسول خدا وقت آخر جناب ابو طالب کے کنارے آئے، تو جناب ابو طالب نے وہ امانتیں جو انبیاء اور پیغمبروں کی امانتیں تھیں وہ رسول خدا کو عطا کی۔ تو یہ امانتیں جو پیغمبروں کی امانتیں تھیں، جو پیغمبروں کے نسخے تھے، جو پیغمبروں کے تبرکات تھے، وہ رسول خدا کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اوصیاء میں سے ایک وصی تھے۔ حیات القلوب کے اندر اس کی تفصیل موجود۔ تو جناب ابو طالب، اب کردار اس انداز کا کہ وہ دور جاہلیت، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بے شمار اشعار جناب ابو طالب کے ایسے ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب اسی دین ابراہیمی پر باقی تھے، کہ جو دین ابراہیمی متصل ہو گیا شریعت محمدی کے ساتھ۔ تو اشعار کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک آدمی بہت زیادہ اگر پیار کرتا ہے مثلا اپنے پیسے سے، لیکن پیسے کو بچاتا ہے، پیسے کو پھینکتا نہیں ہے، پیسے کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ پیار ہے، اور یہ کوئی حریص پن بھی نہیں ہے، یہ انسان کا ایک قدرتی جو اس کے قوام ہے اس کا حصہ۔ تو دولت سے انسان پیار کرتا، دولت کو عزیز رکھتا، لیکن اگر اس سے زیادہ قیمتی چیز آ جائے تو پھر اس کو اس پر قربان کر دیتا۔ مثلا عزت، کہ اگر بات عزت کی آ جائے تو انسان عزت کو چھوڑ دیتا، یعنی دولت کو چھوڑ دیتا اور عزت کو بچا لیتا۔ اور پھر عزت کے بعد ایک اور قیمتی چیز، یعنی اس کا مقام اس سے زیادہ، وہ زیادہ عزیز، اور وہ ہے انسان کی اپنی جان۔ انسان اپنی جان کی اگر مشکل آ جائے، کوئی مرحلہ آ جائے، تو بہرحال عزت چلی جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عزت چلی جائے چلی جائے، جان نو، جان کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور وہ کیا چاہے، وہ ہے اولاد۔ اولاد وہ چیز کہ واقعا انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اولاد سے بڑھ کر ایک اور چیز اور وہ ہے ایمان، کہ اگر ایمان آ جائے، مرحلہ اور مشکل ایمان کی آ جائے، مقابلہ ایمان اور اولاد کا آ جائے، اپنی جان کا آ جائے، تو ایمان وہ شے ہے کہ جب ایمان کی بات آ جاتی ہے تو اب چاہے پیسہ ہو، چاہے عزت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جان ہو، چاہے کچھ ہو، سب کی سب قربان ہو جائیں گی۔ ایمان پر سب کچھ قربان ہو جاتا ہے، ایمان کسی شے پر قربان نہیں کیا جاتا۔ یہی جو حدیث معتبر رسول خدا کی، وہ یہی بیان کرتی کہ انسان کا ایمان اگر کامل ہے تو پھر وہ ایمان پر کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرے گا. یعنی اگر ایک آدمی اپنی جان, اپنی مال, اپنی اولاد قربان کرتا دکھائی دے رہا ہے تو کس کے لیے قربان کر رہا ہے؟ اولاد کس کے لیے قربان کر رہا ہے؟ بھائی پیسہ سمجھ میں آ گیا, قربان کر دیا اپنے لیے, لیکن اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے, کہہ دیا اولاد کے لیے, لیکن پیسہ بھی قربان ہو رہا ہے, جان بھی قربان ہو رہی ہے, اولاد بھی قربان ہو رہی ہے, تو پھر سب یہ جواب دیں گے کہ اب یہاں پر یقیناً ایمان, سب یہ فیصلہ دے دیں گے کہ یہاں پر یقیناً ایمان ہے. ایمان ہے کہ جس کو بچایا جا رہا ہے, جس کی خاطر یہ ساری چیزیں قربان کی جا رہی ہیں. اب جناب ابو طالب کی زندگی ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں, تفصیلی واقعات کی جانب میں نہیں جا رہا, آپ سب جانتے ہیں, فقط اشارہ کر رہا ہوں. شام کی جانب تجارتی قافلہ لے کر جناب ابو طالب جا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ابتدائی پیریڈ جناب ابو طالب کا وہ ہے کہ جو توحید دستی کا پیریڈ, اکنامیکلی جناب ابو طالب کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ, لیکن اور اسی اعتبار سے یہ تجارتی سفر بہت ضروری, یعنی اکنامیکلی جناب ابو طالب کو اسٹرانگ ہونا. تو اب تجارتی قافلہ لے کر شام کی جانب جا رہے ہیں, راستے میں وہ راہب آتا ابو طالب کے اس بھتیجے رسول خدا کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد میں خلاصہ کر رہا ہوں, بغور معائنہ کرنے کے بعد, سوالات کرنے کے بعد ابو طالب کو ایک کونے میں لے جا کر کہتا کہ ابو طالب, جس آنے والے نبی کی خوشخبری میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی, یہ تیرا بھتیجا وہی نبی, اگر تو اس کو شام کی جانب لے کر گیا تو یاد رکھ, یاد رکھ اس کی جان کو خطرہ. ابو طالب کے بارے میں کیا ملتا؟ کیا شام کی طرف چلے گئے؟ نہیں, کہا شام کا سفر کینسل, مجھے بھتیجے کی جان زیادہ عزیز, اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ شام کا سفر مؤخر کر دیا. کتنا بڑا اکنامیکل نقصان ہوا ابو طالب, لیکن مال قربان کر دیا. اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا کہ ایک مرتبہ رسول خدا حملہ ہونے والا, سارے قبیلوں نے طے کر لیا کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, ہم سب مل کے تلوار چلائیں گے, سب کی تلواریں چلیں گی, تو کون کس سے خون بہا لے گا, کون کس سے بدلہ لے گا. اور اس موقع پر اب ابو طالب نے کس کو لٹایا؟ اپنی اولاد کو لٹایا. کسی نے شاید اگر یہ سوال کیا ہو, اے ابو طالب سوچ رہے ہو کس جگہ پر تم علی کو لٹا رہے ہو؟ آج رات اس جگہ پر تلواریں چلنے والی ہیں. تو ابو طالب کا یہی جواب ہوگا, ارے میرا ایک علی تو کیا, ہزار علی بھی اس رسول پر قربان. تو اپنی اولاد کو بھی ابو طالب قربان کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس وقت کفار مکہ آئے, یہ بھی واقعہ بڑے مزے لے لے کر بعض مورخین نقل کرتے ہیں, معاذ اللہ ابو طالب کو نمائندہ کفار بیان کیا جاتا, لیکن ذرا الفاظ ابو طالب کو غور سے دیکھیں تو صحیح کہ ابو طالب نے فرمایا کیا, کہ جس وقت, جس موقع پر کفار مکہ آئے اور جناب ابو طالب سے کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو, ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. سنیے گا, بہت اہم جملہ ہے ابو طالب کا. کفار آئے کہ اے ابو طالب, تم درمیان میں میڈیم, تم درمیان میں واسطہ ہو, بھائی جاؤ جا کے اپنے بھتیجوں کو کہہ دو کہ خبردار, ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے, ہمارے دین کو برا بھلا نہ کہے. ابو طالب گئے, کہا یہ جاتا, یہ تہمت لگائی جاتی کہ دیکھیے نمائندہ کفار بن کے گئے ابو طالب رسول خدا کے پاس. لیکن سنیے تو صحیح کہ ابو طالب کے جملے کیا ہیں. ابو طالب نے یہی تو فرمایا تھا کہ اے بیٹا محمد, یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ تو ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہے اور ان کے دین کو برا بھلا نہ کہے. اور ادھر سے رسول کیا جواب دے رہے ہیں, اے میرے چچا ان کو جا کے کہہ دیجئے. اور پھر جب یہ جواب لے کر پہنچے ہیں, اب ابو طالب نے فرمایا ہے یاد رکھو, اب اگر کوئی محمد کی جانب ٹیڑی نگاہ سے بھی دیکھے گا تو محمد کی جانب جو بھی راستہ جائے گا پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا, پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو ابو طالب اپنے مال کو بھی قربان کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو بھی قربان کر رہے ہیں, اپنی جان کو بھی قربان کر رہے ہیں. تو جب مال بھی قربان ہو جائے, جب اولاد بھی قربان ہو جائے, جب جان بھی قربان ہو جائے, تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو طالب نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. یہ ایمان تھا جو ابو طالب بچا رہے تھے, ایمان. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور بس بسم اللہ بسم اللہ. یہ بیچارہ بچہ جو ہے, بھائی سن رہے ہیں آپ کا نعرہ, نعرہ لگا دیجئے آپ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو بہرحال جناب ابو طالب زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں, میں نے تو بہت مختصر سا اشارہ کیا ہے تبرکن اور تیمنن. بس ایک آخری بات کہ جناب ابو طالب وہ ہیں. اب یہ ایک انتہائی اہم نقطہ, ایک جسے کہنا چاہیے ایک پیغام بھی ہے ابو طالب کی سیرت کا تمام مومنین کے لیے, کہ جو ابو طالب کے معتقد ہیں, اور ابو طالب کی سیرت کا ایک نمایاں حصہ بھی. جناب ابو طالب جس وقت سردار مکہ بنے اور جس وقت خانہ کعبہ کا انتظام جناب ابو طالب کے ہاتھ میں آیا, یہ بات ذہن میں رہے. ہاں یہ بھی میں ایک پوائنٹ بیان کر دوں کہ جب بھی مسند ادارت پر جناب ابو طالب بیٹھتے تھے دارالندوہ میں, جب بھی کبھی دیکھتے تھے کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے جناب ابو طالب کبھی نہیں ملتا کہ رسول خدا موجود اور جناب ابو طالب مسند حکومت پر بیٹھے ہوں. ادھر رسول خدا آتے دکھائی دیتے اور ادھر جناب ابو طالب یہ کہتے ہوئے اتر جاتے کہ اب وہ آ گیا ہے جو سب سے زیادہ سزاوار ہے کہ اس مسند پر آ کر برجمان ہو. تو جناب ابو طالب کعبے کا انتظام ایک بہت بڑا پرابلم جو کافی آگے عرصے تک باقی رہا اور ابھی بھی, وہ ہے مکے میں بارش کا آ جانا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حج میں آپ جاتے ہیں تو وہ ایک انکلائن سا بنا ہوا ہے اور وہ جو اینڈ ہے اس میں خانہ کعبہ ہے, تو جتنی بھی بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پہاڑوں سے ہوتی بھی, اس کا پانی جو ہے خود بخود ایک سیلاب سا بن جاتا ہے. وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جس میں حاجی جو ہیں وہ یہ ہوا کہ تیر کر مثلا طواف کر رہے ہیں. خیر بہرحال, تو ایک زمانے میں جناب ابو طالب ہی کی اقتدار میں بارش آئی اور اتنی شدید بارش کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ختم ہو گئیں, گر گئیں, بہ گئیں. اب یہ میٹنگ کی گئی کہ کیا کیا جائے. جناب ابو طالب نے جو بھی فیصلہ تھا وہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان دیواروں کو جو تعمیر کیا جائے گا وہ اب ذرا محکم کاری کی جائے گی اور بنیادوں کو کھود کر باقاعدہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ کام بہت مضبوط ہو جائے. اب جناب ابو طالب جب وہاں پر پہنچے اور دوسرے افراد اور دوسرے سردار بھی ساتھ میں تھے, تو ایک مرتبہ جس وقت بنیادیں کھودی جانے لگیں تو ایک بہت بڑا اژدہا پھنکارتا ہوا باہر نکل آیا اور اتنا خطرناک کہ ایک دہشت کا عالم طاری ہو گیا. اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر تعمیر کرے. اب یہاں پر جناب ابو طالب نے ایک پیغام دیا اور پیغام یہ دیا کہ دیکھو یہ خدا کی ایک نشانی, یہ اجزاء خدا کی ایک نشانی, اور یہ خدا کی جانب سے پیغام کہ خدا کے گھر میں جو مال لگے گا وہ صرف اس کا لگے گا جس کا مال حلال مال ہے, صرف وہ جس کی کمائی حلال کمائی. اور پھر بتایا حلال کمائی کیا, اور پھر بتایا خبردار اگر یہ کمائی ہے تو تمہارا مال کعبے کی بنیادوں میں نہیں لگے گا. یہ جناب ابو طالب نے اس دور جاہلیت میں کہ جہاں پر انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا, جہاں پر مال اور ناموس کی کوئی توقیر نہیں ہے, جہاں پر رزق حلال اور رزق حرام کے درمیان کوئی ڈیفرنشیٹ نہیں, اس موقع پر جناب ابو طالب مکہ کے کفار کو رزق حلال اور رزق حرام کا ایک پیغام سنا رہے ہیں. اور یہ پیغام وہ ہے کہ جو فقط ان کفار مکہ کے لیے نہیں ہے, رہتی دنیا تک جو بھی ابو طالب کی بات اور معتقد رہنے والا ہے وہ یقیناً اگر ابو طالب کے نام پر لانے لگا رہا ہے تو پہلے اپنے مال کو چیک کرے کہ میرا مال کہیں رزق حرام تو نہیں, رزق حرام نہیں ہے, رزق حلال ہے. تو حق ہے کہ ابو طالب کے حق میں نعرے بھی لگائے اور ابو طالب کی مدح سرائی بھی کرے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور پھر اس کے بعد جب یہ اعلان ابو طالب کی جانب سے ہوا اور اب جو مال آیا, جو فنڈ آیا, ظاہری بات وہ فنڈ بہت زیادہ کم تھا, لیکن جناب ابو طالب نے فرمایا یہ مال حلال ہے لیکن مارے حلال کی ذرا قوت تو دیکھو, فنڈ کم آیا ہے اس لیے کہ اب تو صرف وہی آئے گا جو حلال حلال والا. ایک ہمارے جاننے والے تھے پاکستان میں, ایک مسجد بن رہی تھی, ہماری جوانی کا تو نہیں کہوں گا بچپنے کا ہمارا زمانہ تھا, تو مختلف لوگ فنڈز ڈال رہے تھے کہ صاحب یہ ہماری طرف سے, یہ ان کی طرف سے. ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ صاحب آپ بھی فنڈ ڈال دیجئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں کہ جس میں رزق جو ہے وہ حرام ہے, حلال نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, آپ حرام ہی رزق دے دیں, ہم اس سے ٹوائلٹ بنوا لیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بھائی مسجد میں بیت الخلاء کی بھی تو ضرورت ہے, ہم بیت الخلاء جو ہے وہ آپ کی کمائی سے بنوا لیں گے. خیر, تو بہرحال جناب ابو طالب مال کم اکٹھا ہوا, فرماتے ہیں کہ دیکھو مال کم اکٹھا ہوا لیکن حلال مال کی قوت تو دیکھو. بس جیسے ہی یہ حلال مال قریب آیا, ایک مرتبہ یہ منظر لوگوں نے دیکھا, آسمان سے ایک بڑا سا پرندہ زمین کی جانب اترا اور اس پرندے نے اس اجدہے کو دبوچا اور آسمانوں کی جانب لے کر اڑ گیا. تو مال حلال کی اتنی قوت ہوتی ہے, اگر اجدہا چاہے دنیاوی اجدہا ہو چاہے مصیبتوں کا اجدہا ہو, مال حلال ہے تو ہر قسم کا اجدہا خدا کی قوت سے آسمانوں کی جانب چلا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا سیرت جناب ابو طالب کے کس طریقے سے پھر جناب ابو طالب نے واقع نصرت اسلام کی ہے, واقع کس طریقے سے مدد کی ہے اسلام کی. ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں, لوگ ہمیں کہتے ہیں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے, تبلیغات کی جاتی ہیں کہ مثلا یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں. تو میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کا مطلب ابو سفیان ہے اور کفر کا مطلب ابو طالب ہے تو ہم سب سے بڑے کافر ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ قربانیوں کا سلسلہ, یہ ایثار کا سلسلہ, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اچھا, تاریخ وفات جناب ابو طالب کے اعتبار سے یہ جو ہم تاریخ مناتے ہیں, سن میں نے آپ کو بتا دیا 620 اے ڈی عیسوی, لیکن جو مہینہ یہ جو جس میں ہم جناب ابو طالب کی وفات مناتے ہیں, تو کوئی معتبر تاریخ ہمارے پاس نہیں. اتنا ضرور ہے جو معتبر ترین چیز ہے وہ یہ کہ جناب ابو طالب کا انتقال جناب خدیجہ کی وفات سے پہلے ہوا, یہ معتبر, یہ کنفرم. جناب خدیجہ رمضان, اور اس سے پہلے اب بہت ساری تاریخیں بغیر سن کے اور بغیر عدد کے ملتی ہیں, یعنی اس طرح سے ملتا ہے. بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ خدیجہ کے انتقال سے ایک ماہ پہلے, بعض تاریخوں میں ملتا ہے جناب خدیجہ کے انتقال سے ایک ماہ پانچ دن, ایک ماہ تین دن, اور بعض تاریخوں کے اعتبار سے جناب خدیجہ کے انتقال سے تین دن پہلے, یعنی رمضان ہی میں. تو تاریخیں بہت مختلف, لیکن بہرحال تبرکن اور تیمنن یہ تو طے ہے کہ جناب خدیجہ سے پہلے انتقال ہوا ہے, لہذا یہ تاریخ جو معروف اور معتبر ہے اسی تاریخ رجان ہم لے کر یاد جناب ابو طالب مناتے ہیں. اور جس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کی جلد سیوم میں بھی لکھتا ہے, یا نابع المودہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اور دوسری کتابوں کے ریفرنس بھی موجود کہ باقاعدہ رسول خدا نے آ کر جب یہ دیکھا کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو غمزدہ ہو کے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، آپ نے یتیمی میں میری کفالت کی، اور اے چچا آپ نے جوانی میں میری مدد کی۔ چچا میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور میں چاہتا ہوں، دیکھیں یہاں پر رسول خدا جانتے ہیں کہ اس لیے کہ مولا کائنات اسبغ ابن نباتہ کو جواب دیتے ہیں، یاد رکھو واللہ ہمارے کسی جد اور میرے باپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ تو علی کو بھی پتا، رسول کو بھی پتا ہے، لیکن امت کو بتانے کے لیے رسول کا ہی جملہ آیات القلوب کے اندر بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ میرے چچا میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی خاطر آپ ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ دیجئے۔ اور اس موقع پر آیات القلوب میں اور جن کتابوں کا میں نے ریفرنس دیا، جناب ابو طالب نے کلمہ اسلام زبان پر جاری کیا کہ جس کے ایک گواہ جناب عباس بھی، اور پھر جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا۔ جناب ابو طالب کا جس وقت انتقال ہوا، اس موقع پر جس وقت جنازہ اٹھا، تو رسول خدا روتے جاتے ہیں، باقاعدہ آنسو بہے رسول خدا کے، اور جنازے کے ساتھ چلنے کے دوران رسول خدا کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اے میرے چچا، آپ نے اپنی رشتہ داری کا حق ادا کر دیا، اے میرے چچا آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، اے میرے چچا آپ نے دین خدا کی نصرت کر دی، اے میرے چچا، اور فضائل پڑھ رہے ہیں جناب ابو طالب کے، روتے جا رہے ہیں، اور واقعا رسول کی نگاہوں میں اب وہ منظر آ رہے ہوں گے کہ اب تک وہ ابو طالب کہ جس کی وجہ سے کسی کی جرت نہیں تھی، یہ سب کچھ جو ہو رہا، یہ ساری پریشانیاں جو بعد میں ہو رہی ہیں، یہ ابو طالب کے جانے کے بعد ہو رہی ہیں۔ تو جناب رسول خدا کو اب یاد آ رہا اور اب احساس ہو رہا ہے کہ میری یتیمی کے دن اب شروع ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ابو طالب کا سایہ میرے سر سے جا رہا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول، بڑی مصیبت کا وقت ہے، میں تعزیت اور تسلیہ درد کروں گا، مولا مشکل کشا کی بارگاہ، مولا آج یتیم ہو رہے ہیں، بڑی قیامت کا وقت ہے، ابو طالب جیسی سرپناہ آپ کے سر سے اٹھ رہی ہے، یقیناً جو چچا ہوتا ہے وہ بہت بڑی نصرت اور بہت بڑی حمایت کرنے والا ہوتا ہے، اور ابو طالب جیسا چچا تو یقیناً بس چچا کی جدائی اور دشمن جو ابھی نگاہوں کے سامنے نہیں، یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، چچا کی وہ محبت، چچا کا وہ وجود، چچا کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ کرنا، وہ بھی رسول کو یاد آ رہا ہے، اور ابھی جو دشمن سامنے نہیں ہیں اور اب دشمن کیا کرنے والے ہیں، اس کا بھی رسول کو احساس، رسول کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، چچا سے جدائی ہو گئی، قیامت کی گھڑیاں ہیں، قیامت کی مشکلیں۔ لیکن میں کہوں گا اللہ کے رسول، یقیناً چچا کا سہارا ایک عظیم سہارا ہوتا ہے، مگر آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ علی بھی ہیں، آپ کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، اور ابھی آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہے جو کربلا کے بن میں اپنے چچا کو یاد کر رہا ہے، نہیں ایک چھوٹی بچی، 6 برس کی بچی، رسول خدا بھی آپ کے آدھا اور دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے، لیکن یہاں پر شمر بھی دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر ہرملا بھی دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ عمر سعد بھی دکھائی دے رہا ہے، اور سکینہ وہ ہے جو اپنے آنکھوں سے جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ رہی ہے۔ تو اے رسول خدا، آج آپ کو اپنے چچا یاد آ رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، سکینہ کو کس کس مقام پر عباس جیسا چچا یاد آیا ہوگا، ارے جس وقت خیموں میں آگ لگی ہوگی سکینہ کو عباس یاد آئے ہوں گے، جس وقت شرم نے تماچے مارے ہوں گے سکینہ کو عباس یاد آئے ہوں گے، اور ایک لمحہ اور ایک منظر وہ ہے کہ یقیناً یہاں پر سکینہ کو عباس یاد آئے ہوں گے، اور بڑی شدت سے یاد آئے ہوں گے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت اسیروں کا یہ قافلہ چلتے چلتے روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ سپاہی تھک گئے ہیں، اس لیے کہ جانور پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں، لشکر کو روک دیا گیا، اور روکنے کے بعد انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر چھاؤں ہے وہاں پر سپاہی بیٹھیں گے, وہاں پر جانور بیٹھیں گے, اور بیچ میدان اور صحرا میں جہاں پر آگ برس رہی ہے وہاں پر محمد و آل محمد کے اسیر, وہ بیبیاں وہ بچے بیٹھیں گے. بس عزاداروں, یہ جو روکا گیا ہے قافلہ اس لیے کہ ایک مرتبہ ذرا آرام لے لیا جائے, ذرا پانی پی لیا جائے, اور اس کے بعد پانی تقسیم کیا جانا شروع کر دیا گیا. ایک مرتبہ سپاہیوں نے پانی پینا شروع کیا, جناب سکینہ یتیم بچی 6 برس کی بچی ابھی تک جی بھر کے پانی نہیں پیا ہے, اس لیے کہ جب زینب نے کاسا آب دیا تھا تو یہی کہا تھا نا, ابھی میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر پیاسا ہے. تو سکینہ بہت پیاسی ہے اور اس موقع پر دیکھ رہی ہے سپاہیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے, سکینہ انتظار کر رہی ہے, ارے جب سپاہی پانی پی لیں گے پھر میری پیاس ان کو یاد آ جائے گی, شاید مجھ پہ ترس آ جائے, شاید مجھے پانی پلا دیں. سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا گیا, سکینہ کا خیال نہ آیا. ایک مرتبہ اب جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا گیا, گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے, اونٹوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. حسین کی بچی سکینہ, ساقی کوثر علی کی پوتی سکینہ صبر کر رہی ہے, انتظار کر رہی ہے, کوئی بات نہیں, ارے جانوروں سے فارغ ہونے کے بعد تو انہیں میرے سوکھے لب نظر آ جائیں گے. بس ایک مرتبہ شمر کی نگاہ سکینہ پر اٹھ گئی, شمر نے سکینہ کو دیکھا, ہاتھ میں مشکیزے کو لیا, سکینہ کی جانب مشکیزہ لے کر آگے بڑھا. بس سکینہ سوچنے لگی, ارے شمر ہے تو کیا ہوا, ہے تو صاحب اولاد, نہیں معلوم اسے اپنے بچے یاد آ گئے ہو, اسے میری پیاس پہ ترس آ گیا ہو. بس ایک مرتبہ سکینہ کی امید کا نہال ابھرا اور اس مقام پر ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا. آگے بڑھتا ہے, یہاں سکینہ کے قریب پہنچ کر دہانہ مشک کو کھولتا ہے, سکینہ کو دکھا کے ارے جلدی ریت پہ سارا پانی گرا دیا. سکینہ عجب نہیں, کربلا کا رخ کر کے یاد کر رہی ہو, اے میرے چچا عباس, ارے آپ دنیا میں نہ رہے تو ظالموں نے ایک قطرہ آپ کے لیے ہمیں محتاج. الا ولعنت اللہ على قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهم السلام. خداوندا یاد ابو طالب علیہ السلام, خداوندا تجھے ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ کہ جو ایک خاص صفت ابو طالب سقایت کی, رفاعت کی. پروردگارہ جو مومنین توہی دست ہیں, جو مومنین تنگ دست ہیں, جو مومنین رزق کے بارے میں پریشان حال ہیں, پروردگارہ ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ ان کو وسعت رزق عطا فرما. خداوندا حاضرین جس پریشانی میں, جس مصیبت میں مبتلا ہوں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی تمام پریشانیوں کو, تمام مصیبتوں کو دور فرما. خداوندہ خصوصاً بحرین کے مومنین سے اس پریشانی کو, ان مصائب کو, ان مصیبتوں کو جلد از جلد دور فرما, اور خداوندہ ان تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے فرج آل محمد میں تعجیل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اپنے نفس کی اس طریقے سے تہذیب کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا نام امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا, کل انشاءاللہ اسی جگہ پر چونکہ عید ہے, عید